اچھا 3 دن آپ استعمال کریں، 3 دن کے اندر اگر خراب ہو جائے تو آپ واپس لیں، آپ کو ٹھیک کر کے دے دیں گے یا بدل کے دے دیں گے. تو پرانا لیپ ٹاپ ہے، پرانا موبائل ہے، یہ 2 دن 3 دن جو استعمال کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن باہر کے ممالک میں یہ بھی صورت حال ہے کہ یہ خراب نہ بھی ہو، آپ اس کو استعمال کریں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو، مگر اس کے باوجود اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ واپس کر دیجیے. یہ چیز بالکل صحیح سلامت، فقط آپ کو پسند نہیں آئی اس لیے آپ واپس کر رہے ہیں. یہ بھی اس طرح کی چیزیں باہر کے ممالک میں فروخت ہوتی ہیں. اب یہ کیا ہوا، مثلا 3 دن تک موبائل ہمارے پاس ہے، اگر 3 دن میں خراب ہو گیا تو ہم اس کو واپس دے دیں گے. اچھا آپ خود دکاندار سے کہہ سکتے ہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی 3 دن میں استعمال کروں گا، خراب ہو یا نہ ہو اگر مجھے پسند نہیں آیا تو میں واپس کر دوں گا. کچھ دکاندار مان جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. یہ خرید و فروخت ہے، مگر یہ ایسی خرید و فروخت ہے جو متزلزل ہے، دن نہیں ہو گئی ہے خرید و فروخت. ابھی 3 دن کا پیریڈ باقی ہے، آپ 3 دن کے اندر وہ چیز اسے واپس کر سکتے ہیں. تو چونکہ یہ 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن میں یہ چیز واپس کی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ پکی خرید و فروخت نہیں بنی. پکی خرید و فروخت نہیں بنی کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یہ چیز مکمل طور پر آپ کی نہیں بنی، وہ پیسے مکمل طور پر اس کے نہیں بنے. 3 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس یا اس کے پاس، دونوں کے پاس ہو سکتا ہے یہ ٹائم. 3 دن کے دوران یہ چیز واپس کرنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں سے بھی غصب نظر ہی نہیں آ رہا، کہیں سے بھی یہ غصب نہیں ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 3 دن کے اندر اس چیز کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو کون ضامن ہوگا. ایک مسئلہ پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ فرض کیجئے کہ وہ مثال مجھے یاد نہیں رہی کہ میں نے کون سی مثال دی تھی، لیکن ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کہ فرض کیجئے کہ آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ ابھی مجھے تمہارا موبائل چاہیے، 1 دن کے لیے دے دو تو میں کل واپس کر دوں گا. میں کوئی حرج نہیں، لے جاؤ. 1 دن جو آپ نے موبائل اس کا استعمال کیا، 1 دن کے بعد واپس کر دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل صحیح ہو گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 1 دن کے اندر یہ موبائل گن پوائنٹ پہ چھن جائے تو آپ ضامن ہیں یا آپ کا دوست ضامن ہے؟ کون ضامن ہے؟ ضامن کا مطلب اصل ضامن تو وہ ہے جو ڈاکو چھین کے لے گیا، مگر یہ موبائل جو آپ کا گیا اس میں اب آپ کو اپنے دوست کو پیسے دینے یا نہیں دینے. اس کا مسئلہ پہلے آیا تھا الامین لا یوزمن، پہلے میں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ امین کسی چیز کا ضامن نہیں ہوتا ہے. امین کا مطلب ہے کہ جب آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو وہ چیز دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو امانت دار سمجھا ہے. 1 دن کی بات ہوئی تو 1 دن میں واپس کرے گا، 4 دن کی بات ہوئی تو 4 دن میں واپس کرے گا آپ کو، آپ نے اس کو امانت دار سمجھا ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ اس سے کسی طرح سے وہ موبائل ضائع ہو جاتا ہے، چاہے گن پوائنٹ پہ چھن جائے، ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ پھوٹ جائے، کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے، تو وہ امین ہے. ایسی صورت میں دوست کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بھائی اس کے پیسے نکالو، تو موبائل نہیں دے سکتے، اب اس کے پیسے دو. اس لیے کہ جس کو دیا ہے وہ امین سمجھ کے دیا ہے، لہٰذا ذمہ داری نہیں ہوگی. اگر آپ پیسے واپس نہیں کرتے ہیں اپنے دوست کو تو آپ گناہگار نہیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دکاندار سے اس طرح سے چیز لے کر آئے ہیں، ابھی ہم نے کہا کہ یہ پکی خرید و فروخت نہیں بنی، تو اب یہ کیا چیز بنی؟ اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ کون سا معاملہ بنا؟ اگر یہ 3 دن کے اندر موبائل چھن جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لے جانے والا ہے وہ ضامن ہوگا یا ضامن نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جو دوست نے دیا ہے وہ تو پکا امین ہے، مگر دکاندار نے دیا ہے اس کو امین کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ ایسا پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے کہ خود مجتہدین ایسا لگ رہا ہے کہ طے نہیں کر پائے. چنانچہ اکثر مجتہدین نے یہاں پر احتیاط والا مسئلہ بتایا، ایکچوئل مسئلہ فتویٰ نہیں دیا، احتیاط والا مسئلہ بتایا. اب آئیے کیا مسئلہ بنتا ہے، مجتہدین کا کیا مسئلہ بنا اسے دیکھیں. وقضاء الحق بالغصب على المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى المقوص بالصوم، اسی طرح سے غصب کے ساتھ ملحق کیا جائے قول مشہور کی بنیاد پر. قول مشہور کا مطلب ہے کہ اکثر فقہا یہ والا فتویٰ دیتے ہیں کہ المقوص بالصوم صوم کے ذریعے سے جو چیز ہمارے قبضے میں آتی ہے، صوم کے ذریعے سے جو چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے، اس کو بھی غصب کے ساتھ ملحق کریں گے۔ غصب کے ساتھ ملحق کریں گے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو لینے والا ہے وہ ضامن بن گیا اس کا۔ صوم کے ساتھ ملحق کریں گے، صوم کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں بھی صوم کا لفظ سمجھنا دشوار تھا، لہذا اس صوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اس صوم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ والمراد بہ ما یاخذ شخص لینظر فیہ او یضع عندہ لیطلع علی خصوصیاتہ لکی یشتریہ اذا وافق نظرہ۔ صوم سے مراد وہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز لیتا ہے تاکہ اس کے بارے میں سوچے کہ میں یہ چیز لوں یا نہ لوں، خریدوں یا نہ خریدوں، یا خرید و فروخت کے علاوہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں، کسی نے کسی کو تحفہ دیا۔ عام طور پر اب معاشرے میں ایسا ہونے لگا ہے، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اگر تم اے گریڈ میں پاس ہوئے، اے ون میں پاس ہوئے تو میں تمہیں موبائل دلاؤں گا۔ اچھا وہ باپ بچہ ہو گیا اے ون گریڈ میں پاس ہو گیا، باپ نے موبائل دلایا، بچے نے کہا یہ نہیں چاہیے مجھے، تو فلاں 3041 ایسا کوئی نمبر چاہیے، یہ والا مجھے نہیں چاہیے۔ باپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، دیا تھا موبائل، مگر بس بیٹا کہہ رہا نہیں مجھے تو یہ والا نہیں پسند۔ باپ نے کہا اچھا ایسا کرو تم 2 دن استعمال کرو، نہیں پسند آتا مجھے دے دینا، میں بدلوا دوں گا تمہیں۔ اب یہ جو بیٹے کے پاس موبائل ہے یہ خرید و فروخت کے ذریعے سے نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی وہ تحفہ اس کو دیا تھا۔ تو چاہے خرید و فروخت کے ذریعے سے ہمارے پاس چیز آ جائے یا کسی اور ذریعے سے ہمارے پاس چیز آ جائے، وہ 2 دن 3 دن اس کو استعمال کر کے دیکھے گا کہ بھائی میں رکھوں یا نہ رکھوں، پسند ہے کہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز رکھی جاتی ہے اسے صوم کہا جاتا ہے۔ صوم اس حوالے سے جو چیز ہمارے پاس پڑی ہے، پھر اگر مناسب لگا تو ٹھیک ہے خرید لیں گے، نہیں مناسب لگا تو واپس کر دیں گے۔ اب یہ مناسب لگا یا نہیں لگا یہ تو 3 دن کے بعد فیصلہ ہوگا، مگر انہی 3 دنوں میں وہ گن پوائنٹ پر چھن گیا، تو اب کیا؟ جس کے پاس سے یہ موبائل گیا ہے، جس کے پاس یہ چیز گئی ہے، یہ اس کا ضامن ہے یا نہیں، تو ذمہ دار کہیں گے یا نہیں؟ فَإِنَّ الْمَشْهُورُ إِنَّهُ يَكُونُ فِي زَمَانِ آخِذٍ۔ قول مشہور یہ ہے، یعنی اکثر علماء 80% 85% علماء کا نظریہ یہ ہے کہ جی ہاں جس کے پاس یہ چیز آئی ہے وہ اس کا ضامن ہے۔ یعنی اگر وہ دکاندار سے کہہ کے لایا تھا کہ میں 3 دن میں واپس کر دوں گا، نہیں پسند آیا، وہ واپس کیا کرے گا؟ گن پوائنٹ پہ چلا گیا ہو تو اب یہ دکاندار سے نہیں کہہ سکتا۔ مشہور نظریہ یہ ہے کہ دکاندار سے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تمہارا موبائل تو گن پوائنٹ پہ چھن گیا، پیسے نکالو، یہ نہیں کہہ سکتا۔ گیا تو سمجھو ضامن یہ خود ہے، دکاندار وہ پیسے رکھ لے گا۔ فلو طلب عندہ زمینہ، لہٰذا اگر اس کے پاس یہ چیز طلب ہو جاتی ہے، چاہے موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، یا کوئی بھی دوسری چیز ہو، اس کے پاس اگر یہ طلب ہو جاتی ہے تو یہ اس کا ضامن ہے، لہٰذا آپ دکاندار اس کے پیسے نہیں دے گا۔ یا باپ نے مرنم بیٹے کو دیا ہے تو اب باپ بدل کے نہیں دے گا، بولے میں نے دے دیا تمہاری بات ختم، اب نہیں دے گا دوسرا۔ ولیکن نہ محل اشکال، لیکن یہ چیز محل اشکال ہے۔ اب یہ مشکل مسئلہ تھا نا، دیکھیے خود آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ محل اشکال ہے۔ محل اشکال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 4-5 الفاظ توضیح المسائل میں بھی بہت استعمال ہوئے، اور عربی کتاب منہاج الصالحین میں بھی بہت استعمال ہوئے۔ محل اشکال ہے، یہ فقط اشکال کا لفظ آتا ہے، عین ممکن ہے کہ احتیاط واجب کے لفظ سے بہت آپ لوگ واقف ہوں، احتیاط لازم ہے یا احوت ہے یا احتیاط واجب ہے، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے عملی اعتبار سے ایک ہی معنی ہے، علمی اعتبار سے سب کے الگ الگ معنی ہیں۔ محل اشکال کا الگ مطلب ہوگا اور احتیاط واجب کا الگ مطلب ہوگا، احتیاط لازم کا الگ مطلب ہوگا، علمی اعتبار سے سب کے الگ الگ مطلب ہیں، مگر عملی اعتبار سے سب کا ایک ہی نتیجہ ہے۔ وہ کیا؟ کہ آپ کو مشکل والے پہلو پر عمل کرنا ہے۔ جو 2 پہلو سمجھ میں آ رہے ہیں اس میں سے جو مشکل والا پہلو ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ مثلا اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے خواتین کے حوالے سے کہ سر سے پیر تک پورا حجاب کرنا ہے، چہرے اور کلائیوں کے جوڑ سے نیچے والا حصہ، اس کے بارے میں کچھ مجتہدین یہ فرماتے ہیں، بلکہ زیادہ تر مجتہدین تو یہ فرماتے ہیں کہ چہرہ اور یہ ہاتھوں کا اتنا حصہ احتیاط واجب ہے کہ اس کو بھی چھپانا ہے. اچھا، احتیاط واجب کا لفظ ہو، محل اشکال کا لفظ ہو، اشکال کا لفظ ہو، احتیاط لازم کا لفظ ہو، ان تمام میں مجتہدین نے دو پہلو گویا بیان کیے. ایک پہلو مشکل والا ہے جو خود بیان کر رہے ہیں مجتہد، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ اجازت دے رہے ہیں کہ جہاں یہ سارے الفاظ استعمال ہو جائیں وہاں آپ کو اجازت ہے کہ ان کے بعد جن کو آپ فل عالم مانتے ہیں، سیکنڈ نمبر کا عالم جن کو مانتے ہیں، ان کے فتوے کی طرف آپ جا سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیے آپ کا کیا فتویٰ. عالم جن کو مانا جاتا ہے، کسی بھی چیز میں آپ فل عالم کے فل عالم سے سوال نہیں کریں گے. اگر عالم نے فتویٰ دیا ہے تو ہمیشہ عالم کے فتوے پر کو ماننا پڑے گا. کسی بھی چیز میں آپ فل عالم کی طرف بھی نہیں آ سکتے، سیکنڈ نمبر کے عالم کی طرف بھی نہیں آ سکتے. اگر خود ہمارے مجتہد نے فتویٰ دے دیا ہے تو اسی فتوے پر عمل کرنا پڑے گا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اگرچہ دوسرے مجتہد نے کتنا ہی بڑا اختلاف کیا ہو، مگر مجتہدین، فقہا، علماء، ان کا یہ کمال ہوتا ہے کہ زبردست قسم کے اختلافات کے باوجود، اختلافات بہت ہوتے ہیں ان میں، زبردست قسم کے اختلافات کے باوجود ان کا طریقہ ہمیشہ بہت شائستہ رہتا، بہت آداب اور دوسروں کے عزت و احترام کا خیال رکھنے والا رہتا ہے. یہ علماء کا ہمیشہ طریقہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ اپنی دلیل پیش کریں، ہم اپنی دلیل پیش کریں، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا، ان کے عزت و احترام میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. بلکہ ایک بہت ہی اہم چیز جو آپ لوگوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گی وہ یہ کہ جو افراد مجتہدین کے درس خارج میں جا رہے ہوتے ہیں وہ خود اجتہاد کے لیول پہ پہنچے ہوتے ہیں. ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو قریب قریب مجتہد بن گئے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں ایسے بھی یقیناً ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجتہد بھی بن چکے ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں مگر وہ عالم کے درس میں جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو بہت تجربہ ہے اس چیز کا. تو جو نیچے میں بیٹھ کر سننے والے ہیں وہ خود بھی درجہ اجتہاد کو پہنچے تھے، اتنا علم ان کے پاس ہوتا ہے، گفتگو سن رہے ہوتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ مجتہد نے اپنے درس خارج میں ایک مسئلہ بیان کیا، عین ممکن ہے کہ سننے والا خود مجتہد ہو، عین ممکن ہے کہ ابھی مجتہد نہ بنا ہو، بس وہ 99 ڈگری تک پہنچ گیا، فقط ایک ڈگری کا فاصلہ رہ گیا مجتہد بننے، وہ ایک ڈگری وہ ایک مہینے میں بس طے کر لے گا، ایک مہینے کے اندر اندر وہ مجتہد بن جائے گا. اگر یہ مجتہد نہیں بنا، ایک مہینے کے بعد مجتہد بنے گا، اب تک اگر یہ مجتہد نہیں بنا تو اس کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ مرجع کے مسائل پر عمل کرے، تقلید کرے. تقلید کرنا اس کی ذمہ داری ہے، حالانکہ اس پیمانے کا عالم ہے یہ کہ ایک مہینے کے اندر اندر بس ابھی مجتہد بننے والا ہے، اس پیمانے کا عالم ہے، مگر پھر بھی تقلید کرے. تو یہ جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں یہ اتنے ماہر ہوتے ہیں خود بڑے بڑے نکات کو اور قرآن کی آیات کو اور معصومین کے کلام کو اتنا زبردست سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک مہینے کے اندر اندر یہ مجتہد بن جائے گا. تو شاگرد ہوتے ہیں اپنے استاد پر اعتراض کرتے ہیں اور اتنی زبردست بحث ہوتی ہے، اتنی زبردست بحث ہوتی ہے کہ جو بحث ہو رہی ہوتی ہے شاگرد اور استاد کے درمیان، اس میں استاد اپنی طرف سے ساری دلیل پیش کر رہا ہے مگر شاگرد کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ نہیں مانتا، نہیں مانتا. تو آدھا گھنٹہ اس نے بحث کی اپنے استاد کے ساتھ، مگر انتہائی ادب و آداب کے ساتھ، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ یہ آدھا گھنٹہ بحث کی اس نے، اور بحث کرنے کے بعد یہ شاگرد خود اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، استاد کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، جب میں ایک مہینے کے بعد مجتہد بنوں گا تو میں اپنا فتویٰ دوسرا دوں گا. یہ طے کرا، طے کر کے اب یہ درس خالی اٹھا اور یہ باہر نکل گیا. استاد اور شوکر شاگرد دونوں باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد یہی شاگرد اپنے استاد کے مسئلے پر عمل کرے گا، اس لیے کہ ابھی یہ تقلید کر رہا ہے. تو جو بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے اور آدھا آدھا گھنٹہ اس پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے استاد ہی کے فتوے پر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ عالم ہے. تو جو عالم نے فتویٰ دے دیا ہے فتویٰ تو انہی کا ماننا پڑے گا, چاہے وہ اس لیول کا شاگرد بن گیا ہو کہ جو مجتہد ہو, مگر وہ ہٹ نہیں سکتا, فتویٰ انہی کا ماننا پڑے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ جب مجتہد نے فتویٰ دے دیا تو فتویٰ تو انہی کا ماننا پڑے گا. اچھا, اب جب احتیاط واجب یا محل اشکال کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے خود انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ اب آپ فال عالم کے مسئلے پہ چلے جائیں. اب ہمیں اجازت مل جائے گی کہ ہم فال عالم کے مسئلے پہ جائیں, جو میں مثال پیش کر رہا تھا کہ اکثر مشاہدین نے کہا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ اور ہاتھوں کو بھی چھپائے. یہ چھپانے والا پہلو مشکل پہلو ہے, عورتوں کے لیے زیادہ مشکل ہے. یعنی اس کی مشکل کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ فرض کیجئے کہ ایک ہی گھر میں دیور اور جیٹھ اور یہ سارے اور ان کی بیویاں سب رہ رہی ہیں, تو دیور یا جیٹھ یہ سب اس عورت کے لیے نامحرم ہیں, اس شخص کی بیوی کے لیے نامحرم ہیں, چاہے یہ عورت کا جیٹھ ہے یا عورت کا دیور ہے. ایک صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ بھائی یہ جیٹھ ہے, تو اس نے جواب دیا تھا کہ یہ جیٹھ ہو یا جمبو جیٹھ ہو, بہرحال پردہ کرنا پڑے گا, فرق نہیں پڑتا. تو حجاب اگر اتنا ضروری ہے تو ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے جیٹھ سے اور دیور سے کس طرح سے اپنا چہرہ چھپائے گی, یعنی گھر کا کام کیسے کرے گی وہ, یہ مشکل پہلو ہے. تو احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ چھپائے, یہ مشکل پہلو ہے, مگر احتیاط واجب کا لفظ ہے اس لیے فال عالم کی طرف جانے کی اجازت, یا محل اشکال کا لفظ ہے لہذا فال عالم کی طرف جانے کی اجازت ہے. اس اجازت میں اگر فال عالم یہ فتویٰ دے دیں کہ نہیں چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں, وہ عام طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں احتیاط مستحب یہ کہ چہرہ چھپائیں. احتیاط مستحب کا مطلب یہ فتویٰ نہیں بنا, چہرہ چھپانا اچھا ہے, اس کا مطلب ہمارے سارے مجتہدین یہ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ چھپانا اچھا ہے مگر واجب نہیں ہے, تو اب عورت کو اجازت مل جائے گی چہرہ کھلا رکھنے کی. یہاں پر بھی جو محل اشکال ہے, جہاں کہیں محل اشکال کا لفظ آئے یا احتیاط واجب کا لفظ آئے, اس کا مطلب ہے کہ مشتہد مشکل والا پہلو خود بیان کرے گا, اور اگر آپ کو آسان والا پہلو تلاش کرنا ہے تو فال عالم کی طرف چلے جائیے. محل اشکال کا مطلب یہ ہوا, دیکھیے اب پھر سے عبارت سنیے, عبارت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مشہور نظریہ یہ ہے کہ یہ ضامن ہے, تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ضامن ہونا مشکل پہلو ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات, ہم نے زیادہ تفصیل اسی لیے بیان کی تھی. محل اشکال میں ہمیشہ الٹی طرف سے اس کا مشکل پہلو نکالنا پڑے گا. مشہور نظریہ تو یہ بنا کہ ضامن ہونا زیادہ مشکل ہے, ضامن ہونا مشکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشہور والے وہ کہہ رہے ہیں, اور اگر ہم دوسرے کی طرف چلے جائیں تو ہمیں آسان والا پہلو مل جائے گا. آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں کہ ضامن ہونا محل اشکال ہے, یہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نہیں یہ ضامن نہیں ہوگا, مگر یہ مطلب نہیں نکلے گا اس کا. یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیجیے, جو فقہ میں زیادہ دلچسپی اور گہرائی میں جانے والے افراد ہیں ان کے لیے بہت اہم چیز ہے. محل اشکال سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں ضامن ہونا محل اشکال ہے, یعنی ضامن نہیں ہوگا, تو آیت اللہ سیستانی نے آسان والا پہلو بتا دیا, مگر نہیں, جب محل اشکال والا لفظ آئے گا تو وہ مشکل والے پہلو پر عمل کرنا پڑے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر سیستانی بھی کہہ رہے ہیں کہ میری نگاہ میں بھی یہ ضامن تو ہے, مگر میں اجازت دیتا ہوں کہ اگر فال عالم اس کو ضامن نہ بنائے تو ٹھیک ہے, ضامن ہونے سے بچا سکتا ہے اپنے آپ کو, دور رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو. یہ محل اشکال کی وضاحت بہت اہم تھی, اس لیے ذرا تفصیل میں جانا پڑ گیا ہمیں. اب اس کے بعد کی بات کی جو گفتگو ہے وہ کچھ باتیں کچھ مثالیں میں پہلے دے چکا تھا, مگر یہ زیادہ مثالیں دے رہے ہیں اور زیادہ اچھے انداز سے بات کو سمجھا رہے ہیں. وہ یہ کہ اگر کسی چیز کو غصب کیا گیا ہے تو مالک اگر چاہے گا تو وہ اپنی اصل چیز ہی کا مطالبہ کر سکتا ہے, اصل چیز ہی کا مطالبہ کر سکتا ہے, مجھے میری اصل چیز دے دو. جو میں نے وہ 100 منزلہ پلازا کی بات کی تھی, اس میں کسی نے اس کی بنیادوں میں سریا لگا دیا مثلا, تو مالک کہہ سکتا ہے کہ میرا وہ اصل سریا مجھے واپس کرو. جو شروع کی مثال میں نے دی اس سے ملتی جلتی کچھ مثالیں اب یہ دے رہے ہیں. جب رد المقصوب الى مالک ہی ما دام باقیا, کہتے ہیں واجب ہے رد کی بھی چیز ہی اپنے مالک کو رد کی جائے, اس کے مالک کو واپس لوٹا جائے, ما داما باقی ہیں, جب تک وہ چیز باقی ہے. باقی کا مطلب اگرچہ عمارت میں لگ گئی ہے مگر اب بھی عمارت میں سے نکالنا چاہیں تو باقی ہے, موجود ہے. وہ انکان اپی رد ہی معاونہ, اگرچہ واپس اسے یہ چیز واپس کرنے میں ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, چاہے پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہو تو پیسہ خرچ کر کے بھی واپس کرنا واجب ہے, واپس کرنا پڑے گا اس کو. بل وہ انسٹمر رد ہو ضرر علیہ, بلکہ اگر ہم یہ چیز اس کی اصل چیز واپس کرنا جائیں گے تو ہم بڑے ضرر میں مبتلا ہو جائیں گے, بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. کہتے ہیں مصیبت میں مبتلا ہو جائیں, ضرر میں مبتلا ہو جائیں, مگر اس کی اصل چیز ہی واپس کرنا پڑے گی. حتی انہ لو ادخل الخشبۃ المخصوبۃ فی بناءٍ لزم علیہ اخراجہا وردہا لو ارادہا المالک وان ادى الى خراب البناء. جیسے فرض کیجئے کہ پرانے زمانے میں جو مکان بنتے تھے زیادہ تر مکان لکڑیوں کے بنتے تھے, اچھے مکان لکڑیوں کے بنتے تھے. اگر فرض کیجئے کسی نے پورا مکان بنایا اور اپنی مکان کی بنیاد میں غصبی لکڑی ڈال دی, غصبی لکڑی ڈال کے وہ بنا لیا پورا مکان, مالک کو پتا چل گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری اصل لکڑی واپس کرو, جو میری لکڑی وہ واپس کرو. اب جس نے مکان بنایا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کی لکڑی میں واپس کرنے جاؤں گا تو پورا مکان ہی گر جائے گا, پورا مکان نیچے زمین بوس ہو جائے گا. خود آغائی سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ چاہے پورا مکان زمین بوس ہو جائے مگر اس کی وہ لکڑی اس کو واپس کرنا پڑے گی, اس کی جو چیز ہے وہی چیز اس کو واپس کرنا پڑے گی. وَإِنْ أَدَّى إِلَى خَرَابِ الْبِنَا, اگرچہ یہ مکان کو خراب کرنے تک بھی پہنچا دے تب بھی یہ اسی کو دینا پڑے گی. اب اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک مثال دے رہے ہیں, یہ والی مثال تو شاید ہم بھی دے چکے تھے, اس سے بھی زیادہ خطرناک مثال دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وَقَضَى إِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ الْمَخْصُوبَ فِي سَفِينَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ فَوْرًا, کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی نے غصبی لکڑی اپنی کشتی میں لگا دی ہے اور کشتی مثلا دریا کے اندر چل رہی ہے اور مالک کو پتہ چل گیا کہ میری لکڑی ہے, تو اگر مالک مطالبہ کرتا ہے تو وہ لکڑی جو کشتی کے اندر لگی ہوئی ہے وہ فوراً نکال کے دینا پڑے گی. ارے بھائی فوراً نکال کے دینے جائیں گے تو یہ جو کشتی میں سارے افراد بیٹھیں گے یہی ڈوب جائیں گے. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ بن گیا, کہتے ہیں کشتی میں یہ جو سارے افراد بیٹھے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو گیا تو اتنی دیر کی اجازت مل جائے گی کہ سارے افراد کشتی سے اتر جائیں. ارے اتریں گے کیسے جب تک کہ ساحل نہ ہے, اکثر کو بیچاروں کو تیرنا نہیں آتا. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر کوئی حرج نہیں, ان کو اتنی اجازت دے دی جائے کہ ساحل تک لگ جائیں یہ سارے افراد ہو سکتے, پھر فوراً کشتی کے مالک پر واجب ہوگا کہ وہ تختہ, ایک تختہ اس نے لگایا تھا اپنی کشتی میں وہ غصبی تختہ تھا, وہ نکال کے اس کو واپس کرے. کہ نہیں واپس کرنے جائے گا تو کشتی ساری ڈوب جائے گی, ڈوب جائے کشتی کوئی بات, یعنی یہ تختہ اسے تو دینا تو ہے ہی ہے, تختہ تو واپس لوٹانا ہے. اصل مسئلہ ہے, اصل زور ہے فوراً پر, کہ دینا بھی ہے اور فوراً دینا ہے, دیر بھی نہیں کر سکتے. جو ہم نے وہ بھاگنے والی مثال بنائی تھی کہ زمین سبھی زمین سے فوراً بھاگو بات, اس سے ملتی جلتی مشابہ مثال دی. ہاں اس میں جو مثال آپ بنا رہے ہیں کشتی کے حوالے سے اس میں زیادہ بات یہ اہم نہیں ہے کہ یہ منزل دور ہے یا جو ہم جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہ منزل دور ہے, اصل بات یہ ہے کہ اس میں جو افراد بیٹھے ہیں ان کی جان کو تو خطرہ نہیں, یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی جان کو کہاں خطرہ ہو سکتا ہے. مثلا اگر یہ والا راستہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ نزدیک ہے مگر یہاں جانے سے ان کی جان کو خطرہ ہے, مثلا یہیں سے طوفان آ رہا ہے یا یہیں کوئی مسئلہ ہے, تو ٹھیک ہے. ایکچوئل یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی جان کو کی حفاظت کیسے ہو جائے, جیسے ہی ان کی جان کی حفاظت ہو جائے پھر یہ دور ہو یا نزدیک ہو فوراً اس کو تختہ نکال کے دینا پڑے گا. چنانچہ اگر کشتی خراب ہوتی ہے تو ہو جائے مگر اس کا غصبی مال اس کو واپس لوٹانا ضروری ہے.
اگر
جی اچھا سوال ہے آپ کا. جیسے ہم نے مثال بنائی تھی اس میں یہ فرق کیجیے کہ کسی نے 20 منزلہ بلڈنگ بنوائی ہے اور اس کا سریا اس کی عمارت میں لگا ہوا ہے, اگر عمارت سے اس کی یعنی بنیاد سے سریا نکالنا چاہیں گے تو عمارت ہی نیچے گر پڑے گی. اچھا سریا کتنا ہے؟ وہ سریا ایک گز ہی ہے. ایک گز سریا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ہم کہیں گے بڑا تیر مارا تو 1000 روپے کا ہو گیا. چلیں ایک گز سریا 1000 روپے کا ہو گیا. اب وہ کہہ رہا ہے مالک سے کہ میرا اصل سریا مجھے واپس کرو, تو مالک کہے گا بھائی تم 1000 روپے لے لو. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں مالک 1000 کے بجائے 10000 بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. بھائی تمہارا سریا 1000 کا تھا نا, تم میرے سے 10000 لے لو اور یہ لو تم اپنا سریا خرید لینا. تو کیا پھر یہ 10000 اس کو مانگنے کا حق ہے؟ یہ جو مالک مثلا اپنی طرف سے پیشکش کر رہا ہے 10000 لے لو, یہ 10000 رکھ سکتا ہے, اس کے لیے لینا جائز ہے؟ اس کے لیے 10000 کیا, اگر وہ کہے کہ 1000000 روپے میں لوں گا اس کے, تو 1000000 کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں. آپ کا یہ موبائل ہے, اس موبائل کی قیمت مارکیٹ میں مثلا آپ نے خود مثلا آپ نے 4000 روپے میں یہ موبائل خریدا ہے, جب آپ کے آپ اس کے مالک بن گئے, اب آپ سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ موبائل مجھے بیچ دو, آپ نے فقط اسے مذاق میں کہا کہ بھئی 40000 روپے لگیں گے, ظاہر ہے ایسی بات مذاق میں کہہ سکتا ہے, اور حقیقتاً وہ 40000 دینے کے لیے تیار ہو جائے, تو کیا آپ کے لیے 40000 لینا جائز ہے؟ 4000 کی چیز 40000 میں بیچنا جائز ہے دکاندار کے لیے؟ جی جائز ہے, اسلامی نقطۂ نگاہ سے کوئی خرابی نہیں. یاد رکھیے کہ جتنی چیزیں اخبارات میں آ رہی ہوتی ہیں گراں فروشی اور فلاں فلاں فلاں, حقیقت یہ کہ شرعاً حرام نہیں ہے. اب یہ اس کے اخلاقی اور مستحب اور استحباب والے بہت سارے پہلو نکل سکتے ہیں, ہم اس کے اونچ میں سے کسی کی بات نہیں کر رہے ہیں. سر واجب کیا ہے, حرام کیا ہے, فقط اس کی بات کر رہے ہیں سر, باقی دوسرے پہلوؤں کی بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں ہم. ایسا نہ ہو کہ ہماری بات کو غلط سمجھا جائے. واجب کیا ہے, حرام کیا ہے؟ اگر ایک چیز ایک شخص کی چیز 4000 کی ہے, کیا وہ 40000 میں بیچ سکتا ہے؟ شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر خریدار کو نہیں معلوم, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حقیقتاً یہ چیز 40000 کی ہے, تو اس کو ایک اختیار مل جائے گا, 2 گھنٹے کے بعد وہ گھوم کے واپس آ جائے اور کہے کہ بھائی تم نے یہ مجھے 40000 کا بیچ دیا, برابر میں تو 4000 کا بک رہا ہے, یہ مجھے نہیں چاہیے اتنے کا, تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کہے کہ واپس کرو یہ, تو پھر ایسی صورت میں واپس کرنا پڑیں گے اس کے 40000, اپنی چیزیں وہ آپ لے سکتے. لیکن اس میں سے کسی کو پابندی نہیں ہے کہ کہے کہ بھائی آپ اتنی مہنگی کیسے بیچ رہے ہیں, مارکیٹ میں تو یہ 4 روپے کلو بیچ رہی ہے, آپ 40 روپے کلو کیسے بیچ رہے ہیں؟ اس کی چیز ہے, جو مالک ہے اس کی چیز ہے, اس کو اختیار ہے کہ 1 روپے والی چیز وہ 100 روپے میں بیچے, آپ کی مرضی ہے, چاہیں تو خریدیں چاہیں تو نہ خریدیں, کوئی آئے. جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر مہنگی بیچ دی ہے اور اس کے بعد اس کو پتا چلا کہ نہیں اتنی کی نہیں ہے, یہ چیز بہت سستی ہے, اور وہ واپس کرنے کے لیے آیا, تو ہم پر واجب ہوگا کہ اس کے پیسے واپس کریں اور اپنی چیز واپس لے جائیں. ہاں اگر واپس نہ کرے, لے گیا تو ٹھیک ہے, اس کو اس کا مطلب ہے پسند ہے وہ چیز, ٹھیک ہے لے جائے, کوئی حرج نہیں. دکاندار اگر واپس نہیں کر رہا تو اب اس نے گناہ کا کام کیا, 4000 کی چیز کو 40000 میں بیچ کر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, لیکن جب وہ واپس آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے, میرے 40000 واپس کرو, اب اگر دکاندار واپس نہیں کر رہا ہے تو اب یہ گناہگار ہے, اب اس کو حق نہیں ہے یہ 40000 رکھنے کا, اب یہ 40000 کا غاصب کہلائے گا. جی جی ہاں یہ تو اپنی اپنی شرائط ہیں, غلط شرائط دکاندار بھی طے کر سکتا ہے, خریدار بھی طے کر سکتا ہے. اگر شرائط رکھ دی جائیں تو پھر ان شرائط کی پابندی کرنا ضروری ہوگا, پھر اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. جیسی بھی شرائط طے کی جائے, چاہے بیچنے والے کی جانب سے ہو یا خریدار کی جانب سے ہو, دونوں کی طرف سے شرائط طے کی جا سکتی. تو آپ اگر فرض کیجئے کہ ایک لوہے کا ٹکڑا جس کی قیمت 1000 روپے تھی وہ مانگ رہا ہے 10 لاکھ روپے. اس لیے کہ معلوم ہے کہ بلڈنگ تو گرائے گا نہیں, اس کی بلڈنگ ہے 100 کروڑ روپے کی, تو 100 کروڑ روپے کی بلڈنگ تھوڑی گرائے گا, یہ 10 لاکھ روپے کی نہیں, یقیناً نہیں گرائے, 10 لاکھ روپے دے دے گا. تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی خبر. اس لیے کہ اپنی چیز چاہے انسان جتنی مہنگی بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اچھا پھر یہ ذخیرہ اندوزی کیا ہوگا؟ اسلام میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اسلام میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے, مگر ذخیرہ اندوزی کا پورا ایک باب ہے, پورا ایک چیپٹر ہے. پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ذخیرہ اندوزی کن کن چیزوں میں ہے. اس وقت مارکیٹ میں 1 کروڑ چیزیں بک رہی ہیں, تو ساری 1 کروڑ چیزوں کے لیے ذخیرہ اندوزی کا لفظ آئے گا؟ نہیں, ایسا نہیں. چند چیزوں کے لیے ذخیرہ اندوزی, باقیوں کے لیے ذخیرہ اندوزی کا لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ شرعی مسائل اگر انسان سمجھ جائے تو کاروبار میں منافع بھی زیادہ کما سکتا ہے, گناہ گار بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. آپ کا سوال نہیں سمجھے. رکشا والا, اچھا اچھا صحیح صحیح. ہاں یہ کرائے کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. اگر یہاں سے صدر کا رکشہ کا کرایہ 30 روپے ہے, اب کوئی مجبوری پیش آ گئی, وہ کہہ رہا ہے 200 روپے, تو اس کو حق ہے, وہ کہہ سکتا ہے ایسا کہ 200 روپے کرایہ لگے گا. جی ہاں, اس کے لیے وہ کہہ سکتا ہے 200 روپے کرایہ لگے گا. آپ کو منظور ہے تو جائیں, نہیں منظور ہے تو کوئی حرج نہیں, کوئی پابندی نہیں اس کا. اور یہ اصل میں آپ لوگوں کو ذرا عجیب اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ نے اسلام کے معاشی نظام کو پورا ابھی سمجھا نہیں. اگر پورا معاشی نظام سمجھیں اسلام کا, کہ پورا معاشی نظام کیسا ہے, بازار کیسے چلتے ہیں, کاروبار کیسے چلتا ہے, اشیاء کیسے مارکیٹ میں آتی ہیں, اشیاء کا کیسے خروج ہوتا ہے, یہ اسلام کا معاشی نظام اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ کتنا اچھا نظام بنا ہے, کتنا خوبصورت نظام بنا ہے, اور کتنی تیزی سے وہ ممالک ترقی کر سکتے ہیں کہ جن میں یہ اسلامی نظام, اسلامی معاشی نظام قائم ہو جائے, کتنی تیزی سے ممالک ترقی کر سکتے ہیں. یہ تیزی سے ترقی نہ کرنے کی وجہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ غربت میں مبتلا ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارا مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو سارے دن میں اس کو 500 روپے ملتے ہیں, تنخواہ اس کی 500 روپے. امریکہ میں ایک مزدور اگر پورا دن مزدوری کرتا ہے تو اس کو مثلاً 25,000 روپے ملتے ہیں. تو کہاں 500 روپے اور کہاں 25,000 روپے. وہ جو امریکہ کا مزدور ہے کیا اس نے صوفہ کے پر لگے ہیں کہ وہ 25,000 روپے مزدوری روز کے لے رہا ہے؟ اور یہاں یہ جو مزدور ہے بیچارہ بالکل کیا احمق پاگل اس قسم کا مزدور ہے کہ اس کی تنخواہ فقط 500 روپے. یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو اسلام کا صحیح معاشی نظام ہے وہ ہم نے اپنایا ہی نہیں ہے. اگر صحیح معاشی نظام اپنایا جائے تو مزدور کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے ہمارے یہاں کہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں اور ان میں مذہبی پارٹیاں بھی ملی ہوئی ہیں, یہ فقط یہ بات کو بتاتی ہیں کہ مزدور کے یہ حقوق ہیں, مزدور کے حقوق, مزدور کے حقوق, مزدور کے حقوق. اس کے لیے نعرے لگاتی ہیں, احتجاج کرتی ہیں, ہڑتال کرتی ہیں, جلوس نکالتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, مگر ان میں سے کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ مزدور کے فرائض, یہ مزدور کے فرائض بھی ہیں اسلام کے نقطے میں کہتے ہیں یہ فرائض ہیں. تو جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی, ٹھیک ہے, کسی کی بات چھوڑیے, آپ اپنی بات کیجیے. اگر آپ ایک دکان کھول کے بیٹھے ہیں تو کیا دکان اس لیے کھول کے بیٹھے ہیں کہ آپ نے عبدالستار ایدھی جیسا کوئی ادارہ کھول لیا کہ جو آئے اس کی مدد کرو, 4 دن میں آپ کی دکان خالی ہو جائے گی؟ آپ دکان اس لیے کھول کے بیٹھے ہیں کہ آپ کا کاروبار چلے. تو آپ کا کاروبار چلے کا مطلب ہے کہ آپ منافع حاصل کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں, تو منافع حاصل کرنے کے جو ذرائع ہوں گے وہ آپ اختیار کریں گے. چنانچہ جو بھی کاروبار چلائے گا اس کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ فائدہ اٹھانا چاہے گا. تو یہ جتنے بھی کارخانہ دار ہیں, یہ سارے کارخانہ دار یہی چاہتے ہیں کہ ان کا کارخانہ چلے, ان کو منافع ہو, ان کو فائدہ ہو. تو ابھی ان کے جو فوائد والی چیز ہے اس کا خیال رکھیں گے, مگر ان کے فوائد والی چیزوں میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں اگر مزدور کو بھی پتا چل جائے کہ اچھا ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ یہ کارخانہ چلے گا تو ہمیں ملازمت ملے گی, یہ کارخانہ نہیں چلے گا تو ہماری ملازمت ختم ہو جائے گی, ہمارا روزگار ٹھپ ہو جائے گا. اب مزدور ان باتوں کو نہیں سوچتے ہیں عام طور پر. وہ تو سوچتے ہیں بس مالک مکان سے جتنا زیادہ پیسہ نکلوایا سکتا ہے نکلواؤ. پھر وہ زیادہ کرنے میں کیا ہوتا ہے, وہ کارخانہ بند ہو جاتا ہے, بے روزگار ہو جاتے ہیں. یہ وہ سوچ ہے کہ جو ہمارے یہاں مزدوروں کو کوئی دینے والا ہی نہیں. سیاسی پارٹی والے فقط اور فقط مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں, یہ نہیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے فرائضوں کو اگر نہیں نبھائیں گے تو کارخانہ بند ہو جائے گا, آپ کا روزگار ٹھپ ہو جائے گا. یہ ایک کارخانے کی بات نہیں, ایک ملین کارخانے اگر اس طرح سے چل جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ کارخانہ بھی اچھی طرح چلے گا, مزدور کا روزگار بھی اچھی طرح سے چلے گا. مزدور کا روزگار اچھی طرح سے چلے گا کا مطلب یہ ہے کہ کارخانہ لگانے والا اگر زیادہ پیسہ کمائے گا تو ایسے کارخانے لگانے والے 10 آدمی اور آ جائیں گے کارخانے لگانے کے, وہ مزدور کم پڑ جائیں گے. مزدور کم پڑ جائیں گے تو جو مزدوری پہلے 500 روپے دے رہے ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے 1000 روپے مزدوری دیں. یہ اس طرح سے ان لوگوں کی مزدوری 25,000 تک پہنچ گئی. وجہ یہ ہے کہ ان کو فرائض بھی معلوم ہے, تو خالی حقوق کی بات نہیں ہے, فرائض کا مسئلہ بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. چنانچہ جس کی چیز ہے وہ جتنا چاہے مطالبہ کر سکتا ہے, اگر اسلامی معاشی نظام کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے فوائد ہیں. چنانچہ وہ چیز اگر مہنگی بیچ رہا ہے تو اس کو حق ہے, وہ اگر کرایہ زیادہ مانگ رہا ہے تو اس کو حق ہے, مگر اس کے بہت سارے جو بعض کے فوائد ہیں اس سے عام طور پر لوگ آگاہ نہیں ہیں. جی سمجھ گئے آپ کی بات, کہ اگر فرض کیا دکاندار سے 75 روپے کی چیز لی, آپ نے 100 روپے کا نوٹ دیا اور اس نے مثلا 500 سمجھ کے آپ کو 400 کچھ روپے اور واپس کر دیے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زیادہ اس نے واپس کر دیے یہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. نہیں یہ نہیں رکھ سکتے, یہ ہمارے پاس جو آ گیا ہے اس کی غلط فہمی کی وجہ سے آ گیا. اسلام میں دونوں فریق کی رضامندی لازمی ہے, یعنی اگر 4,000 کی چیز میں 40,000 میں بیچ رہا ہوں تو سامنے والا راضی ہے تو میں بیچ رہا ہوں, راضی نہیں ہے تو نہیں بیچ سکتا. ہاں وہ غلط فہمی میں پڑ گیا اور غلط فہمی کی وجہ سے لے کے چلا گیا تو ہم نے کہا کہ اس کو اختیار ہے فوراً 2 گھنٹے میں واپس آ کے وہ بدل سکتا اپنی چیز, 2 گھنٹے میں کیا 2 دن میں آ کے واپس بدل سکتا اپنی چیز. لہٰذا غلط فہمی سے اگر اس نے یہ سمجھا کہ ہم نے 500 کا نوٹ دیا ہے تو یہ پیسے ہم نہیں رکھ سکتے, یہ پیسے اس کو واپس کرنا پڑیں گے. خلاصہ یہ کہ غصبی چیز جس کی بھی ہے وہ اصل چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے, اور مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصل چیز واپس کرنا ہوگی اور فوراً واپس کرنا پڑے گی, چاہے فوراً واپس کرنے کی وجہ سے عمارت ڈھہ جاتی ہو یا فوراً واپس کرنے کی وجہ سے کشتی ڈوب جاتی ہو, مگر فوراً واپس کرنا پڑے گی, اس کو روکنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آل طاہرین. ایک صلوات پڑھنا چاہتا ہوں. Thank you.